وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ خبر واحد ہے, یہ صحیح روایت ہے. اسے خالد بن مخلد کی سند سے ہی ہم تک یہ روایت پہنچی. تو خالد بن مخلد امام بخاری کے دور کے ایک محدث تھے, ان کی سند سے یہ روایت جو ہے نا آئی ہے. اب صحابہ کے دور میں اس روایت, اس سند کے علاوہ دوسری کوئی اور روایت ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ روایت اگر اس طرح مشہور روایت ہوتی یا متواتر روایت ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام نے اس کی تشریح کیا بیان کی. جب یہ روایت یعنی آئی صحیح بخاری میں لکھی یا دوسری کتابوں میں, تو اس کے بعد جو شارحین حدیث آئے ہیں, چاہے وہ فتح الباری ہے, چاہے وہ عمدۃ القاری عینی کی, یا اور جو شارحین حدیث ہیں جو بریلوی فرقے کی پیدائش سے پہلے گزر گئے. بریلویوں کی پیدائش تو ہندوستان میں, یعنی دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں فرقے ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں انگریزوں کے دور میں. اس سے پہلے نہ کوئی بریلوی تھا دنیا میں نہ دیوبندی تھا. تو ان کی پیدائش سے صدیوں پہلے جو یعنی شارحین حدیث تھے محدثین کرام, انہوں نے جو اس کی تشریح بیان کی, ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حلول ہے. اچھا اس حدیث ہی نہیں مان آدھا جی بندیا. اچھا جی یہ روایت تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شرح سنہ بغوی کی, اس میں انہوں نے اس کی یہی تشریح بیان کی ہے امام بغوی نے کہ اس سے یہ مراد ہے جو کہ ابھی آپ تشریح کر رہے تھے. حلول کا عقیدہ اس حدیث سے کسی نے بھی ثابت نہیں کیا. دوسرا یہ کہ اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, جب یہ استغفار کرتا ہے میں اس کا استغفار قبول کرتا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جب دونوں ہی ایک ہو جاتے ہیں, جب خالق مخلوق بندہ اور خدا دونوں ایک ہو جاتے ہیں, تو پھر دعا کرنے والی بات کیا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے, تو پھر دعا کرنے والی بات تو ختم ہو جاتی. تو یہ یعنی اس حدیث کا ٹکڑا بھی یہ بتاتا ہے, یہ آخری ٹکڑا, کہ اللہ اور یعنی بندہ جو ہے وہ دونوں ایک نہیں ہو جاتے. اور دوسرا یہ کہ اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو آدمی حلول کا عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں حلول نہیں کرتا, اور سات آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی. میں وہ انشاءاللہ نکال کے آپ کو بتاتا ہوں کہ لا یزال, یہ آگے جی لا یزال, یہ روایت. اچھا ایسا کرے نا, سب سے پہلے صحیح بخاری لے لینا ایک دن, دوسرے یہ میں جتنا یہ تلاش کر کے آپ کو بغری والی بات میں تلاش کرتا ہوں, تو دوسرے ساتھی کو مائک چھوڑ دیں گے آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امید ان شاء اللہ آواز آ رہی ہوگی. شیخ صاحب سوال یہ ہے ایک بھائی کا, پچھلی دفعہ پوچھا تھا انہوں نے لیکن آپ چلے گئے تھے اور پچھلے دفعہ تو خیر آپ آئے نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں وسیلہ کا ذکر ہے, طبرانی میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ ایک بندے کو سکھاتے ہیں, قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے, یہ دعا میں وسیلہ کرنا جائز ہے, طبرانی اس کو صحیح کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قاضی شوکانی کیوں بدعتی نہیں بنتے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ تصویر فائن کرو تو میں جاتا ہوں سامنا کر کے. یہ جو ریزن ہے اس شر سمجھ موجود ہے, یہ ان اللہ اسے کوئی بھی نہیں ان اللہ کالا کال اللہ اور سمجھ. اچھا تو یہ شر سمجھ نکالی آپ نے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. 1248 نمبر. اچھا جی یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ روایت اور طبرانی والی یہ روایت ضعیف روایت ہے. اس روایت پر تفصیلی بات شیخ البانی نے وہ اپنی کتاب توسل والی جو ہے کتاب اس میں تفصیل والی بیان کی ہے. تو کسی ضعیف روایت کو صحیح سمجھنا اس کو یعنی کسی غلطی کی بنیاد پر اس پر بدعتی کا فتویٰ ہی لگتا. بریلویوں کو جو ہم بدعتی کہتے ہیں وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف یہ وسیلے کے قائل ہیں یعنی اور ان کے اندر کوئی بدعت نہیں ہے. بریلوی تو اپنے آپ کو خود بدعتی مانتے ہیں. جا الباطل جو کتاب بریلوی کی ہے اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حنفی شافی مالکی حملی یہ سب بدعت ہیں. کوئی صحابی حنفی نہیں تھا اور بریلوی جو بندی یہ بھی انہوں نے کہا کہ سب بدعت ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ کلمے میں بدعت ثابت ہے. یہ روایت تو شوکانی کو لگی ہے غلطی یعنی شوکانی کو ایک روایت کے بارے میں غلطی لگ گئی کہ وہ ضعیف روایت ہے اس کو وہ صحیح سمجھے. تو اس غلطی کی وجہ سے فتویٰ ان پر اس روایت کی وجہ سے نہیں لگے گا. باقی شوکانی کا معاملہ جو ہے وہ مل نظر ہے. اچھا یہ میں نے نکال لی ہے جو شرح سنا ہے نا بغوی کی میرے ہاتھ میں اس کی جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 20 ہے اور حدیث نمبر 1248 ہے. اس کتاب کی مصنف جو تھے امام حسین بن مسعود البغوی 516 ہجری میں فوت ہوئے تھے. 436 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے یعنی 5ویں صدی ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے 6 میں فوت ہوئے. تو انہوں نے نقل کیا ہے اس حدیث کی جو ہے نا تشریح. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جس میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جسے سنتا ہے, وہ نقل کرتے ہیں ابو عثمان الحیری پرانے زمانے کے ایک محدث سے. انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ کنت اسرع الى قضاء حوائجہ من سمع فی الاستماع یعنی وہ اس کی جو مصیبتیں ہیں اس کی جو ضروریات ہیں میں اللہ فرماتا ہے میں پوری کرتا ہوں اس کی سماعت سے بھی تیز اور اس کی بصارت سے بھی تیز اور اس کے ہاتھ جس چیز کو چھوتا ہے اور قدم جس سے چلتا ہے اس سے بھی تیز. اور اسی طرح ابو سلیمان الخطابی جو پرانے علماء سے میں سے ایک بڑے محدث اور امام تھے انہوں نے بھی اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد اعمال ہیں جو ان اعضاء کے ساتھ وہ کرتا ہے. محدثین میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر حلول جو ہے وہ یعنی معاذ اللہ خود داخل ہو جاتا ہے حلول کرتا ہے. پھر تو یہ عیسائیوں کا قیدہ بن گیا جس طرح عیسائی کہتے ہیں. تو بھائی سوالات کے جوابات آ گئے یہ آپ دیکھ لیں شرح سنہ بغوی کی. انہیں کہے کہ یہ تو تمام شارحین حدیث یہ بیان کرتے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ وہ بریلیوں کی اگر کوئی شرح ہے تو انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہوگا. یہ صحیح بخاری کا کتنا نمبر تھا جی صحیح بخاری جی مائک چھوڑ دیں تاکہ اگلے بھائی سوال کر سکیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ محترم. چیمپئن بھائی کا جواب ہو چکا ہے ٹیکسٹ میسج دیجیے پلیز. چیمپئن بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے تب میں سوال کروں پھر. اچھا ہو چکا ہے جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس دن یہاں آن لائن ایک کتاب تھی کتاب چھتا چھوٹا سا جو کہ شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے حوالے سے تھا انہوں نے چھپایا تھا اس کو اور اس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی میری قبر پہ آ کے مجھ پر سلام کرتا ہے تو مجھ میں میری روح لوٹائی جاتی ہے. تو وہاں ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا اگر آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہو تو اس کے بارے میں بتا دیں کیا وہ حدیث صحیح ہے کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس تیاتر میں جو ہے روح لوٹائی جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فانا ارد علیہ السلام کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ میری روح لٹا دیتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ روایت جہاں تک میری تحقیق ہے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں یہ ضعیف ہے. کیونکہ یزید بن عبداللہ بن قسید جو ہے نا اس نے اس روایت میں سما کی تصریح نہیں کی, اور اس تابعی کی اس راوی کی روایات عام طور پر تابعین سے ہیں, صحابہ سے نہیں ہیں, تو یہ انقطاع کا شبہ ہے منقطع ہونے کی وجہ سے یہ روایت دیں. اگر یہ روایت صحیح ہوتی بھی نا تو دو باتیں مالے نظر ہیں, ایک جو یہ کہ قبر کے پاس یعنی پاس سلام کہنا یہ مراد ہے, تو قبر کے پاس سلام تو آج کل لوگ کہتے ہیں حجرے کے باہر کہتے ہیں, کسی کے لیے اگر حجرے کا دروازہ کھلے نا, دروازہ کھلنے کے بعد وہ آدمی قبر کے قریب چلا جائے تو وہاں سلام اگر وہ کہے تو پھر اگر یہ روایت صحیح ہوتی بفرض محال تو یہ مراد. دوسرا یہ کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں روح نہیں ہے, کیونکہ اگر جسم میں روح ہوتی جس طرح کی دنیا کی زندگی میں انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے تو پھر اس میں روح لٹائی نہ جاتی, یہ لٹایا جانا اس کی دلیل ہے کہ روح جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے, نکلنے کے بعد لٹائی گئی. تو یہ حدیث ہو یعنی اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے, یہ ضعیف بھی ہے, جو لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو ان پر یہ اعتراض آتا ہے کہ تمہاری یہ پیش کردہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں وہ دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے, ورنہ روح کا لٹایا جانا اس کا پھر کیا معنی ہوا؟ اگر وہ کہے کہ ہزاروں لوگ وہاں پر سلام کہتے ہیں تو ہزاروں لوگ تو حجرے میں آ ہی نہیں سکتے, اتنا وہ جھوٹ بولیں جتنا کہ جس کی کوئی حد ہو, حجرے میں تو زیادہ سے زیادہ کتنے پانچ چھ یا دس آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں, باہر والی بات مراد نہیں اس روایت میں, اور اگر حجرے کا دروازہ کھول کر وہاں پر یعنی کوئی آدمی ضرورت پڑتا ہے تو پھر یا سلام کہتا ہے تو روح لٹائی جاتی ہے, یہ روح کا لٹایا جانا یہ اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں روح موجود نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو روح لٹانے والی روایات ہیں ان کا معنی یہ کہ یہ عالم برزخ میں برزخ ہی یاد ہوتا ہے, جس طرح کہ شرع عقیدہ تابعین کی جو کتاب ہے ابن ابی العز الحنفی نے شرع عقیدہ تابعین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ روح جو لٹائی جاتی ہے نا قبر میں یعنی عام لوگوں کی جو روح لٹائی جاتی ہے تو اس سے مراد برزخی طور پر یعنی روح لٹائی جاتی ہے, عالم برزخ میں جو دنیا کی طرح یاد کر رہی ہے دنیا کی طرح روح لٹائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ روایت بھی ضعیف ہے اور اس کے مفہوم میں بھی بڑی نظر ہے, تو یہ آپ ان تک بات پہنچا دیں جو بریلوی حضرات اس کے ذریعے پکڑتے ہیں. ہاں جی اس کو کدھر سے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے میری آواز پہنچ رہی ہوگی. جی جی شیخ میرے تین چار سوالات ہیں, ان میں سے میں پہلا سوال کرتا ہوں پھر باری باری جو ہے اپنے ٹائم پہ آ کر کرتا رہوں گا. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا, اس روایت کی جو ہے نا وہ ذرا مفصل جو ہے نا وہ تحقیق بتا دیں کہ اس میں اس کا جو ہے نا وہ کیا حکم ہے, کیونکہ اور اس حکم کا وہ اگر روایت منکر ہے یا کسی اور حدیث کے جس درجے میں وہ کس حد تک قابل قبول ہے. جی ایک ہی سوال ہے میرا, ابھی باقی میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا.
وعلیکم السلام. یہ یمن والی جو روایت ہے نا یہ تو بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا, یہ بالکل صحیح روایت ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم موجود, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینی ہے, پھر انہیں بتانا ہے نمازیں فرضیں پانچ. میرا خیال ہے آپ کا اشارہ اس حدیث کی طرف نہیں ہے, ممکن ہے کہ آپ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہو جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ تم کس کے ساتھ فیصلہ کرو گے, انہوں نے کہا کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا, آپ نے فرمایا کہ اس میں نہ ملے تو انہوں نے فرمایا کہ سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا, فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو فرمایا میں اجتہاد کروں گا. اگر آپ کی مراد اس روایت سے ہے تو یہ روایت سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے اور اس کی سند ضعیف ہے, امام ترمذی نے اس کی سند کو منقطع قرار دیا, اس کے ضعیف ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ سند منقطع ہے، دوسری یہ ہے کہ اس میں حارث بن عمر راوی مجہول ہے، تیسری یہ ہے کہ عن اناس بن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں سے وہ روایت کرتا ہے تو وہ شاگرد بھی سارے مجہول ہیں، کسی ایک کا نام بھی اس نے نہیں بتایا، سارے کے سارے مجہول ہیں۔ تو یہ تین وجہ ضعف ہیں امام ترمذی نے اور دوسرے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، جمہور محدثین نے، میجارٹی محدثین کی وہ اس روایت کو ضعیف سمجھے۔ یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو یہ ہماری دلیل تھی اہل حدیث کی کہ بھائی اجتہاد جائز ہے، حنفیوں کی یہ دلیل نہیں ہے، تقلیدیوں کی دیوبندی بریلی تو اجتہاد کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اجتہاد تو بس امام ابو حنیفہ کرتے تھے، اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا، بس اب کوئی مجتہد مطلق نہیں ہو سکتا، انہوں نے یہ یعنی کر رکھا ہے۔ اور حال یہ کہ یہ خود اجتہاد کرتے بھی، سرفراز خان صفتر جو کہ فوت ہو گئے کلمنگی، انہوں نے اپنی کتاب اکثر الکلام میں عبارت لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ کہ میں نے اجتہاد بھی کیے، تو سرفراز خان صفتر اجتہاد اگر کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اجتہاد کا دروازے کھلا ہونے سے تقلید کی طرح ثابت ہوگی، تقلید یہ ثابت نہیں ہوگی۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، شیخ البانی نے ضعیفہ غالباً اس کی پہلی جلد میں بہت سی دلیلیں اس یعنی روایت کی، انہوں نے گزر ضعیفہ کی پہلی جلد لے اندر ضعیفہ کی قریبی ہوگی، ہاں یہ دیکھیں ضعیفہ کی پہلی جلد لے ادھر یہ مجھے دے دے ذرا، یہ ضعیفہ کی جو ہے نا پہلی جلد، ظاہر ہے کہ جب حوالے چلیں گے نا تو اس میں وقت بھی لگتا ہے، یہ اس میں اچھا دوسری جلد بھی لے آئے گی، دوسری جلد اور اس بن عمر، یہ آگے جی حارث بن عمر، حارث جی مل گئی دوسری جلد میں، پہلی میں نہیں ہے، بھول گیا میں، اچھا جی شیخ ارمانی نے یہ روایت لکھی ہے دوسری جلد میں 881 نمبر، اور پھر اس روایت کے بارے میں نقل کیا حافظ ابن حافظ ناقابل قبول ہے، امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دارقطنی کہتے ہیں مرسل جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے یعنی ضعیف ہے، اور اسی طرح عبدالحق اشبیلی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح سند سے نہیں ہے، اور ابن الجوزی نے کتاب العلم میں کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو یہ اس روایت پر انہوں نے شیخ البانی نے بحث کی ہے بڑی لمبی، یہ دیکھیں جی کئی صفحات پر، اور یہ آگے جی اچھا پھر ایک ہے جی یہ سبحان اللہ، اچھا جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے نا ان کے نام لکھے ہیں شیخ ابانی نے، امام بخاری، امام ترمذی، امام اکیلی، امام دارقطنی، حافظ ابن حزم، ابن طائر، ابن الجوزی، حافظ زابی، سبکی اور حافظ ابن حجر، یہ سب کے سب اس حدیث کو ضعیف سمجھتے تھے، تو بھائی یہ روایت ضعیف ہے اور یہ صحیح ہوتی تو یہ ہماری دلیل تھی کیونکہ ہم اجتہاد کو جائز سمجھتے۔ یہ اگلے ساتھی جو ہے سوال کرے،
السلام علیکم، آواز آ رہی شیخ صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ ہمارے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا یا کپڑے پہنے، اگر ویسے ہی جوتا پہنا جائے یا کپڑا پہنا جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی لیکن وہ سنت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کے کرے گا اسے ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حبات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اہل علم ہے اس چیز میں اختلاف ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ کو علم ہے یا واقعی اس میں کوئی اختلاف ہے، یا اور بھی کافی مثالیں ہیں لیکن ہو سکتا آپ کو یہ سوال کی سمجھ آ گئی تو اس کا اگر ہو سکے تو تھوڑا سا تفصیلن جواب دے دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سنت افعال جو ہے واقعی کے یعنی جیسے ایک وہ جو آپ نے ان بطور دیا جو فرمایا, اور ایک وہ فعل ہے جس میں آپ نے اپنی امت کو کچھ حکم نہیں دیا. مثال کے طور پر آپ نے کالا امامہ کالا پٹکا باندھا تھا, کالی پگڑی باندھی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کالا پٹکا نہیں باندھتا, کالی پگڑی نہیں باندھتا, تو کوئی گناہ نہیں, یہ حرام نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کالا یعنی پٹکا نہ باندھے, یہ مسئلہ یاد ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کالی پگڑی اس لیے باندھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے, تو اس کو دگنا ثواب ملے گا. دو وجہ سے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی وجہ سے, طریقے سے محبت کی وجہ سے, اور دوسرا پگڑی باندھنے کی وجہ سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے بطور عادت کے بھی ہمارے لیے وہ حجت ہے. ہم اسے یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کریں تو ثواب ملے گا. ہاں اگر آپ نے حکم نہیں دیا کسی قسم کا, تو اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے. یہ جو جوتے پہنے والی بات ہے, حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کام کرنا پسند کرتے تھے, جوتا پہننا, اسی طرح دوسرے جو آپ کے امور تھے یعنی قمیص وغیرہ پہننا. تو جو آدمی دائیں طرف سے پہلے دائیں جوتا پہنے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے, اور دوسرا یعنی دائیں جوتا پہننے کی وجہ سے. تو یہ ان کا کہنا کہ بھائی اس کا کوئی خاص ثواب نہیں ملتا, صرف محبت کی جو ثواب ملتا ہے, یہ غلط ہے. اور یہ اختلاف یہ اسی دور میں کوئی بنا دیا گیا ہوگا. پرانے دور میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے صحابہ بھی اسی کام کو کرتے تھے, اس کو پسند کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند, اللہ تعالیٰ نے بھی کدو پھر تلاش کر کر کے ان کو کھاتے تھے, پسند کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پسند جو تھی وہ صحابہ بھی وہی پسند کرتے تھے. اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے, بے شمار مثالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اتار دیے, صحابہ نے بھی اتار دیے. تو بھائی یہ جذبہ ہونا چاہیے, اس جذبے کی وجہ سے امید رکھے کہ یہ ڈبل نہیں ہو سکتا ہے, کئی گنا زیادہ ثواب ملے. یہ فلسفیانہ بات کرنا کہ یہ ثواب اس سے ملتا ہے اس سے نہیں ملتا, یہ فضول باتیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں. جتنا زیادہ جو آدمی سنت پر عمل کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میں آپ سے میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا ہندو کے گھر میں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کا کھانا اور روٹی کھا سکتے ہیں یا یہ حلال ہے؟ یہ ذرا قرآن اور حدیث کی سنت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا یہ بتا دیں. اور دوسرا, اگر ہندو کے ہاتھوں کے سلے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بغیر دھوئے ہوئے پہن سکتے ہیں, یہ ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا اس کا جواب دے دیں شیخ صاحب, بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز ہوگی روم کے ان شاء اللہ. شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دو آوازیں آپ کی. نہیں نہیں, عمر بھائی میری آواز آ رہی ہے روم میں؟ اچھا آ رہی ہے. وہ سوال یہ تھا کہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پر, انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہندو کے گھر پر کھانا کھانا اس کے لیے جو ہے دین کیا کہتا ہے ہمارا, اگر ہم کسی ہندو کے گھر پر جائیں, اگر ہم کسی ہندو کے گھر پر جائیں اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہو تو کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا احکام ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہندو اگر درزی ہو اور اسے کپڑے سلے ہوئے ہوں تو اس کو بغیر دھوئے پہننا کیسا ہے؟ اور تیسرا ایک سوال تھا, وہ میرے بھائی نے پوچھا تھا کہ
کسی بچے جو بچہ ہوتا ہے اس کی دودھ کی مدت کیا ہے؟ اگر لڑکا ہے تو اس کی مدت کیا ہے حدیث کی روشنی میں، اور لڑکی ہے تو اس کی مدت کیا ہے؟ یہ پوچھنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندو کے گھر سے کھانا جو ہے وہ جائز ہے. ہندو کفار ہیں، مشرکین ہیں. یہودیوں کے گھر سے کھانے کا ثبوت ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، اور یعنی بلکہ ایک یہودی عورت نے آپ کو زار بھی دیا تھا. اس کے علاوہ یعنی مشرکین جو مشرکین مکہ ہیں ان کے ساتھ بھی کھانے پینے کے بائیکاٹ کی کوئی دلیل نہیں، تو ہندو کے گھر سے کھانا کھائے گا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہندو اگر کوئی ایسی چیز کھلاتا ہے جو چیز حرام ہے، مثلا غیر اللہ کا ذبیح ہے، مثلا خنزیر ہے، تو وہ حلال نہیں، حرام ہے. یہاں یہ یاد رکھیں ہندو کے نزدیک گوشت ہی جائز نہیں ہے. ہندو گوشت کھانے کا نہیں ہے تو سبزی کھلائے گا، سبزی روٹی ہوگی. تو ہندو کے اگر کوئی آدمی کسی یعنی ہندو کا دوست ہے، اس کو دعوت دیتا ہے اور یہ بھی یعنی امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ سیدھ راستے پر آ جائے، تو پھر اس کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے، وہ کھانا کھا سکتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں. ہندو درزی کے سلے ہوئے کپڑے بغیر دھونے کے پہن کر پہننا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بعض کفار کے کتاب لباس میں رنگے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں اور انہیں دھونے کے بغیر استعمال کیے گئے. تو شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ ہندو ہو، جاپانی ہو، بدھ مذہب والا ہو، جاپان کا کوئی کپڑا آ جائے تو ضرور آپ دھو کر ہی پیئے، دھو کر ہی پہنے. بلکہ اگر شک ہونا کہ اس کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر نجاست دھو دے. اور ویسے کوئی نیا کپڑا ہے، درزی نے اس کو سلا دیا یا ان کے کفار کے کارخانے سے بنا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بالکل بغیر دھونے کی. پیسوں میں بچے کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ ہولین ہے، کامل ہے، دو سال تک ہی بچے کو دودھ پلانا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس کو چھڑا دینا چاہیے تاکہ وہ بچے کو وہ عادت ہی نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بڑا بھی ہوتا جائے اور پھر بھی دودھ پیتا رہے اور پھر وہ تنگ ہو، یعنی اس کو چھڑانا بڑا مشکل ہو. بچپن میں چھڑایا جا سکتا ہے. اور قرآن کریم میں طلاق والی عورتوں کے بارے میں تو بھی یہ آیا ہے کہ ان کو یعنی دو سال بچوں کو دودھ پلائیں گی. ہاں جی، بچہ بچی دونوں کا ایک ہی مثال، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ دو سال تک دودھ پلائیں، دو سال یا تھوڑا سا اگر اسے زیادہ بھی ہو گیا نا. طلاق والی عورتیں ان کا مسئلہ لیتا ہے، لیکن بچے کو جو دودھ پلانا ہے وہ دو سال تک ہی بہتر ہے، اس کے بعد اس کا دودھ پلا لیتے ہیں. فرض کریں کہ ایک آدمی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ دیا نا، میرا خیال ہے آپ کا سوال اس طرح ہوگا، مجھے اب ذرا سمجھ آ رہی ہے، تو ایک سال بعد پھر اللہ اس کو دوسرا بیٹا دے گا، یعنی بیوی حاملہ ہو گئی، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ کہ دودھ چھڑا لینا چاہیے، ایک سال بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب وہ اگر یعنی وہ پھر حاملہ ہو گئی تو اب وہ نقصان ہو سکتا ہے اس کو اور دودھ بند بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اگر پہلے یعنی دو سال پہلے سے دودھ چھڑا لیا گیا نا، تو یہ منع نہیں مسئلہ. وہ قرآن میں جو ہے نا پورا دو سال پلانا، وہ طلاق والی عورتوں کا مسئلہ ہے. میرا خیال یہ آپ جو سوال کریے مطلب اس اللہ والا. جی، جو نیکسٹ بھائی ہے سوال، ضروری نہیں ہے دو سال تک پلانا، ضروری نہیں ہے. اسے میں نے کہہ دیا نا پہلے چھڑایا جا سکتا ہے، کوئی شرعی عذر ہو تو پہلے چھڑایا جا سکتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میں جمپ کیا، مارا چاہتا ہوں. دراصل وہ شیخ صاحب آپ کے جواب سے ہی ریلیٹڈ سوال تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا جائز ہے، سنا ہے اس کے بارے میں، لیکن ہندو اہل کتاب نہیں. اس کو کلیئر کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ جب آپ کسی کے گھر کھائیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اہل کتاب کا جو کھانا جائز قرار دیا گیا، وہ ان کا یعنی ذبیحہ جائز قرار دیا گیا، کہ وہ جب وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو وہ گوشت بھی ہم ان کا کھائیں گے، جو حلال جانور کا وہ گوشت پکائیں گے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ کوئی آلو یہ سبزی پکاتا ہے تو یہ مسئلہ یعنی کوئی اہل کتاب کا نہیں ہے کہ صرف اہل کتاب کی سبزی آپ کے لیے حلال کی گئی اور اگر کوئی ہندو یا کوئی اور کافر بدھ مذہب ہوگا تو وہ جائز نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اہل کتاب کا جو کھانا حرام حلال قرار دیا گیا قرآن کریم کی روح سے, وہ ان کا ذبیح حلال کر دیا. اب وہ چونکہ یہودی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے تو اب وہ ان کا جو ذبیحہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال, مثلا گائے کو بکری کو اللہ کا نام لے کر. اگر اہل کتاب ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیں یا جس چیز کو ذبح کر لیں وہ بذات خود حرام ہو تو پھر وہ حرام ہے, وہ جائز نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکڑے چی جوڑو سے شیخ صاحب زہ پشتو سوال کم اردو کے جواب رکھے انشاءاللہ. شیخ صاحب ترمذی کی حدیث تھی رحم اللہ امرأ صلى قبل العصر اربع, او ترمذی اور توچ دا حدیث حسن غریب دی, نو ستاسو تحقیقات دی حدیث بارکت سدی چی آیا دا صحیح دی او کنا, او که صحیح حدیث نوی نو آیا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم څخه د عصر د المنزه د فرض المنزه مخکې سنت ثابت دي په صحیح روایت او کنه, او که ثابت وي آیا څوک باید دا دوه رکعاته وکړي بیا دوه رکعاته وکړي او که څلور رکعاته سټریټ وکړي یعنی مسنا مسنا او که اربع سړی وکړي؟ نو دا سوال ان شاء الله.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعن, اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے پہلے دو چار رکعتیں پڑھتا ہے. امام ترمذی نے اس کو حسن غریب قرار دیا. میری تحقیق میں یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں نا یہ بھائی, تو میری تحقیق میں اس کی سند حسن ہے, اسناد حسن ہے. اسے امام ابو داؤد نے بھی بیان کیا ہے اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے, یعنی ابن خزیمہ اور ابن حبان بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. تو اس حدیث سے عصر سے پہلے چار رکعتوں کا ثبوت ملتا ہے یعنی چار نوافل کا. اب دوسری حدیث میں آیا کہ صلاۃ اللیل و النہار مثنا مثنا, رات اور دن کی نماز دو دو رکعتیں, تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیے. یہ کوئی آدمی یہ نفل پڑھنا چاہے تو دو دو کر کے پڑھے, دو پر سلام پھیر دے پھر دو پر سلام پھیر دے. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم اور اس روایت کی سند حسن یعنی صحیح ہے. یہ اگلے بھائی کو مقدم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. یہ اسرار بھائی کا سوال ہے, وہ نماز پڑھنے چلے گئے ہیں شاید واپس بھی آئے ہوں, بہرحال ان کی طرف سے میں پوچھ رہا ہوں. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں استخارہ کے حوالے سے کہ استخارہ کیا یہ رات کو ہی کرنا چاہیے اور پہلے کسی سے اور پھر یعنی استخارہ رات کو ہی کرنا چاہیے اور پھر استخارہ کے بعد یعنی کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور سو جانا چاہیے, یہ بات صحیح ہے کیا؟ اس بارے میں وہ ذات پوچھنا چاہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استخارے کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ استخارے کے بعد سو جانا چاہیے یا استخارے کے بعد بات چیت نہیں کرنی چاہیے یا استخارہ رات کو کرنا چاہیے اور دن کو, ایسی کوئی دلیل موجود نہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ استخارہ دن کو بھی کیا جا سکتا ہے رات کو بھی. استخارے کے بعد سونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نیند میں خواب میں کوئی دیکھنے والا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے. بس استخارہ ہوتا ہے اللہ سے دعا کی جاتی ہے, پھر یعنی آدمی غور کرتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں, پھر اس جس پر دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے وہ کام کر گزرتا ہے. بس یہ استخارہ ہے. یہ رات کو کرنا استخارہ اور دن کو نہ کرنا یا دن کو کرنا اور رات کو, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور استخارے کے بعد سونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور بات چیت نہ کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو جس وقت مرضی استخارہ کر لیں، پھر جس بات پر دل مطمئن ہو جائے وہ کر گزرے. کوئی خواب میں دیکھنا وغیرہ کوئی اشارہ یہ کوئی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیکم شیخ. شیخ صاحب، جیسے میرا پہلا جو سوال تھا وہ اسی متعلق یہ بھی سوال ہے، کیوں اکثر یہ سوال اخناف کی طرف سے، جو میرا رشتہ دار وہ بریلویت سے الحمدللہ مسلک حدیث کے قریب آ رہے، اس کے فیملی اس سے یہ سوال کرتی ہیں، تو اکثر وہ مجھ سے بھی رابطہ کرتا رہتا ہے اور دوسرے بھائیوں سے بھی. تو بہرحال اس کا یہ سوال تھا کہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے نبی کو رحمۃ اللہ عالمین آپ کے لیے بنا کے بھیجا ہے، تو وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے کہ اگر نبی فوت ہو چکے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے رحمت کیسے بن سکتے ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اس آیت سے کہ نبی پاسم ابھی بھی ہمارے لیے رحمت ہیں اور وہ قیامت کے دن تک رحمت رہیں گے. وہ تو بات درست ہے، لیکن وہ یہاں ان کو زندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ زندہ ہوں گے اس لیے ہمارے لیے رحمت بنیں گے، نہ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ہمارے لیے کیا رحمت بنیں گے. تو اس کا ایک بہترین جواب ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں ریکارڈنگ یہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس بھائی کو سناؤں گا، تو اس لیے میں آپ سے سوال یہ کیا. جزاک اللہ خیر.
بریلویوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے فارم پر محدثین کرام کی تشریحات کی روشنی میں نہیں سمجھتے، وہ اپنے دماغ سے کتاب و سنت کے مفہوم بناتے ہیں. تو انہیں آپ یہ سمجھائیں کہ بھائی ہمارا تمہارے ساتھ یہ بنیادی اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو اس طریقے پر سمجھنا چاہیے جس طریقے پر صحابہ یا تابعین یا تابعین یا محدثین اور اماموں یا شارحین حدیث نے سمجھا. اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا یہ سوائے گمراہی کے اور کدھر بھی نہیں لے کے جائے گا. یہ خارجی جو تھے، خارجی یہ جم یا یشیہ یا معتزلہ، یہ بھی تو قرآن سے استدلال کرتے تھے، قرآن کریم پڑھ کے صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے. تو انہیں کہیں کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہمارا بنیادی اصول اختلاف ہے کہ ہم کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں جو کہ ہمارے سلف صالحین ثابت ہے، اور تم کتاب و سنت کو اس طریقے سے سمجھتے ہو جو تم خود کرتے ہو. اب یہ جو رحمت اللہ عالمین والی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ کس نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور دنیا میں موجود ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں، زندہ موجود ہیں، تو اب ٹکراؤ آیا ان آیات سے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والی ذکر کا آتا ہے، اور حدیث صحیحہ رب فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلق من قبل رسول، اور آگے یہ فرمایا کہ اگر یہ قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے. اسی طرح رب فرماتا ہے انکا میت و انہم میتون، تم بھی مرنے والے ہو یہ بھی مرنے والے. اور حدیث صحیح سے تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، پھر صحابہ کرام نے آپ کو دفن کیا، حجر مبارک میں آپ کی قبر بنی، قبر میں آپ کو دفن کیا گیا، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کا جنازہ پڑا گیا. تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہی نہیں ہے اور زندہ ہیں اور دنیا میں موجود ہیں، تو یہ قرآن کریم اور حدیث کا انکار ہوا، رحمت اللہ عالمین کا جو لفظ ہے اس سے غلط استدلال ہوا. اب دوسرا یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کا مطلب جو یعنی آپ لیتے ہیں کہ یعنی دنیا میں اپنی امت پر رحم کرتے ہیں، تو اب عرض ہے کہ اب تو امت مسلمہ بڑی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے، مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، کفار نے مسلمانوں پر قبضہ کر رکھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر آپ یعنی کیا فرماتے ہوں گے؟ اگر وہ دنیا میں موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا رحمت ہو رہی ہے؟ عراق میں اب آگے امریکہ، افغانستان میں امریکہ موجود ہے، کفار موجود ہیں، تو کیا رحمت ہو رہی؟ بھائی یہ استدلال ہی غلط ہے. یہ انہیں کہیں کہ یہ استدلال آپ نے خود گاڑ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اس لحاظ سے کہ آپ آ گئے، دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک جو لوگ بھی جنت میں جانے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی جنت پہ جائیں گے. یہ ہے مراد. رہ گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں اور دنیا میں آپ یعنی پھرتے ہیں اور لوگوں پر رحم کرتے ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں، بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، خرج من الدنیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فارقت دنیا, دنیا سے جدا ہو گئے, تو رحمت العالمین کا بھی وہی مفہوم ہم مراد لیں گے جو کہ صحابہ تابعین نے محدثین نے بیان کیا ہے. یہ جو بریلوی حضرات اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ آپ اصل دنیا میں زندہ ہیں اور آپ پر موت ہی نہیں آئی, تو یہ معنی کسی نے بھی نہیں لیا اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے گرائے, اور یہ معنی بھی اس لحاظ سے غلط ہے کہ اب دنیا میں تو بڑا ہی فساد ہو رہا ہے, کدھر رحمت ہے؟ مسلمان کے گلے جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, اور مسلمانوں فلسطین پر بھی کفار کا قبضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شر سے ہمیں بچائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب کر دے, اللہ کا جھنڈا دنیا میں پھر سربلند ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو شکست دے, نیست و نابود کرے تواغیت کو.
السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم شیخ صاحب, میرا آپ سے سوال ہے. یہاں ہم لوگ یو کے میں رہ رہے ہیں, ہمیں تو پتا ہے یہ دیوبندی کا عقیدہ کیا ہے, لیکن کچھ ہمارے بھائی جو پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے ہیں, وہ کچھ عرب ممالک کے ہیں جیسے سمالین یا کوئی دوسرے بھی, وہ ان دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, پانچ وقت کی جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن جب ان سے بات کی جائے تو وہ کچھ جیسے شیخ البانی کے قول پیش کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے افزاد بیان کی کہ نہیں, انہیں اس دیوبندیوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو اہل علم ہیں وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے عقائد کیا ہیں. تو یہ پوچھنا ہے کہ جو اہل حدیث جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو قصور کن کا جو ہمارے یہاں جو اہل علم بیٹھ یو کے ہیں, کیونکہ وہ بھی کلیئر ان کا نام نہیں لے رہے جیسے پاکستان میں وہ اہل علم ذکر کر رہے ہیں, تو کیا ان کی جو وہ پیچھے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کس زمرے میں شامل ہوں گے, یا کوئی آپ کوئی نصیحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. اس بارے میں میری ایک کتاب چھپی ہوئی بھی ہے, بدعت کے پیچھے نماز کا حکم, ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر بھی ہو. اس میں یہ نا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں نا, ایک ہے بدعت مکفرہ, بدعت کبرا, ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جس کی بدعت کبرا ہو یہ صحیح نہیں ہے. اور جو علماء ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو ان کے عقائد معلوم نہیں, اگر کچھ اہل حدیث علماء یا شیخ البانی نے جواد کا فتویٰ دیا تھا تو ان کو ان کے عقائد معلوم نہیں تھے. شیخ البانی نے کدھر کلیات امدادیہ پڑھی تھی؟ کلیات امدادیہ میں دیکھیں نا دیوبندیوں کا کیا عقیدہ ہے. یہ سنیں جی, یہ دیوبندیوں کے باپ تھے,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم آپ کی آواز کٹ گئی ہے, ہم یہاں تک سن پائے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کب کہاں جو ان کی امدادی جو کتاب ہے ان کی وہ پڑھی ہے, اس سے آگے جو ہے بات کٹ گئی ہے, تو پلیز آپ دوبارہ تشریف لائیں مائک پہ, جزاکم اللہ خیرا, یاری ڈاپ کر لیں پلیز.
وعلیکم السلام, میری آواز اب آ رہی ہے بھائیوں تک؟ ہاں جی, میری آواز سن رہے ہیں بھائی؟ اگر آواز سن رہے ہیں تو لکھ دیں, ٹھیک ہے آواز صحیح. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ البانی نے یا عرب علماء نے کلیات امدادیہ کدھر پڑھی ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے کلیات امدادیہ پڑھی ہے یا ان جو دیوبندی عقائد کی کتابیں ہیں اور انہوں نے پڑھی ہے. اب دیکھیں نا, کلیات امدادیہ سے میں ایک عقیدہ بیان کر رہا تھا دیوبندیوں کا, کہ دیوبندیوں کا مولوی حاجی امداد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے یہ کہتا ہے, یا رسول کبریا فریاد ہے, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو، میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہہ رہا ہے اور پکار رہا ہے اور فریاد مانگ رہا ہے، تو یہ ایک مسئلہ تو نہیں. اسی طرح شمائم امدادیہ اور امداد المشتاق میں حاجی امداد اللہ اپنے پیر نور محمد جنجانوی کے بارے میں کہتا ہے، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، اے شاہ نور محمد وقت امداد. تو کبھی شاہ نور محمد سے امداد مانگ رہا ہے، کبھی رسول اللہ سے امداد مانگ رہا ہے. تو یہ عقیدے جو ہیں یہ کفری عقیدے ہیں. اس طرح کے اور بہت سے یعنی مثالیں ہیں جو میری کتاب بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے اس میں اس اللہ کے فضل سے ایک حوالہ بھی غلط نہیں ہے. حضرت کے دو بندیوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلی جو عبارتیں ان کا بھی جواب دے دیا. وہ ظہور نام کا ایک دیوبندی ہے، اس نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن یہ پہلا باب جو تھا پہلے باب کی پہلی عبارتوں کا ہی جواب نہیں دیا. تو اپنی طرف سے دو چار باتوں کا جھوٹا جواب لکھے اور یہ پروپیگنڈا کرنا کہ ہم نے یہ جواب دے دیا، یہ بھائی بات غلط ہے. بہرحال ان لوگوں کے عقیدے، چونکہ دیوبندیوں کے عقیدے خراب ہیں اور ان کو پتہ نہیں عرب علماء کو، تو وہ معذور ہے اور جو پڑھتا ہے اس کی اتحادی غلطی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اتحادی غلطی، وہ تحقیق کرے، جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کے عقائد تو شرکیہ ہیں تو پھر وہ انشاءاللہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑے گا. جی اگلے کلیات امدادیہ، یہ جو عبارت میں نے پڑھی ہے یہ کلیات امدادیہ کی عبارت ہے، اور یہ صفحہ تھا، یہ صفحہ کیا ہے جی، صفحہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا صفحہ صفحہ نمبر 91 ہے، اور یہ جو پہلی عبارت تھی اور یہ تذکرہ اولیاء دیوبند صفحہ 89 میں بھی لکھا ہوا ہے، اور دوسری جو پیر نور محمد کے بارے میں عبارت تھی شمائم امدادیہ صفحہ 83-84 اور امداد المشتاق فکر نمبر 288 میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ ساری بات یہاں پر ہمارے ہاں حضروں میں جو دیوبندی ہیں انہوں نے جو عقائد ہیں اگر یہ میں یہاں پر بیان کروں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اللہ معاف کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے میری آواز جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی. جی جزاکم اللہ خیر. جی شیخ میں اس مرتبہ جو ہے سوچتا ہوں اکٹھے ہی کر دوں سوال، کیونکہ کافی دیر بعد باری آتی ہے. جماعت میں ملنے کا حکم جو ہے نا وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ عموماً عرب لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے نا وہ نماز پڑھا ہے، مطلب جماعت ختم ہو گئی اور اس کی ایک تو رکعت دیر میں پیچھے سے کوئی بندہ آ گیا تو اس نے جو ہے نا آ کے اس کو اشارتاً ہاتھ لگایا تو انہوں نے جو ہے نا پھر جماعت شروع کر دی، مطلب وہ جو پہلے پڑھا تھا اس نے تکبیریں باآواز بلند کہنا شروع کر دی اور وہ اس کے ساتھ مل گیا اور پھر جتنی اس کی باقی رہ گئی اس نے پڑھ لی. تو کیا اس طرح جو ہے یہ جائز ہے کرنا؟ کیونکہ نوافل کی جماعت میں جو ہے نا یہ ملتا ہے حکم، لیکن کیا فرض کی جماعت بھی اسی طرح ہو سکتی ہے؟ اور پھر کیا اقامت جو ہے وہ فرض کی نماز جو ہے وہ بغیر اقامت کے پڑھی جا سکتی ہے؟ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے نا دوسرا سوال کہ میں نے نماز کی پانچویں رکعت پڑھ لی، قیام میں جب پہنچا تو مجھے پانچویں رکعت میں کھڑا ہو گیا نا، قیام میں جب میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ جو ہے نا میں نا پانچویں رکعت میں ہوں، تو کیا میں وہ رکعت مکمل کروں یا وہیں سے دوبارہ جو ہے نا وہ تشہد میں بیٹھ جاؤں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. اس کے بعد شیخ البانی نے توسل کے بارے میں میرا خیال ہے کتاب لکھی تھی، تو اس کا کچھ عرب علماء نے شاید رد کیا، وہ ہمارے ادھر سوڈ آف سننا بھائی آتے ہیں آجائے نہیں، انہوں نے باقاعدہ نا انگلش میں مجھے پوری ویب سائٹ جو ہے نا وہ بھیجی تھی. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت اس کا اندازہ ہو تو وہ بھیجنے، ورنہ مجھے پھر جو ہے نا اس کو ترجمہ کر کے جو ہے نا آپ کے پاس بھیجنا پڑے گا مفصل جواب کے لیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو آپ نے اکیلے نمازی کے بارے میں مسئلہ پوچھا ہے کہ اکیلا نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا آ کے اس کو ہاتھ لگاتا ہے امام بنا لیتا ہے, تو اس کی دلیل وہی ہے, وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رات کو آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے اور عبداللہ بن عباس آ گئے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ نے پکڑ کر ان کو اپنی دائیں طرف کر دیا کیونکہ امام بائیں طرف ہوتا, پھر انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. تو یہ یعنی جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض بھی پڑھا گیا, اگر ایک چیز نوافل میں ثابت ہو جائے تو فرض میں بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے جب تک اس کے خلاف دلیل ہو, تو یہ کام جائز ہے. باقی اس کا یعنی جس کا ہمیشہ یہ کام کرنا ہے اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے, یعنی کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک بلکہ بہتر ہے, آئے اگر نماز ہو گئی تو علیحدہ پڑھ لے یا کسی کو کہہ کر پڑھ لے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس طرح بھی عربوں کی طرح کر لیتا ہے تو جائز ہے. اور بغیر اقامت کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے, میں دلائل پیش کر سکا ہوں, بہت امام مالک میں ادھر سے آپ دیکھ لیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی بغیر اقامت اور اذان کی. پانچویں رکعت میں اگر آپ, یہ دوسرا سوال ہے آپ کا, اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ پھر اس کو مکمل کریں, بیٹھے نہیں, پانچویں رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر سجدہ صاف کر لیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکعتیں پڑھی تھی اور پھر آپ نے سجدہ صاف کیا. توسل کا رد جو عرب علماء نے کیا یہ میرے علم میں نہیں ہے, مجھے بالکل کوئی پتا کہ کون سے عرب علماء ہیں جنہوں نے شیخ الوانی کی کتاب توسل کا رد کیا ہے, اگر آپ کے پاس وہ ہے تو وہ مجھے کر بھیج دیں ٹرانسلیٹ وغیرہ کر کے, اگر عربی میں ہے تو ٹھیک ہے بھیج دیں, اگر کسی اور زبان میں ہے تو ٹرانسلیٹ کر کے بھیجیں. جی یہ آپ کے تینوں سوالات کے جواب ہوئے, اب اگلے بھائی جو ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وہ ایک بھائی ہیں دوسرے پروگرام میں لبنس پہ, وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, ویسے میں نے سوال ان سے کیا, آپ سے کیا تھا ان کے بارے میں, حضرت عثمان بن وسیلہ کے بارے میں, بھائی ان شاء اللہ وہ خود پوچھ لیں گے تو بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا, تو سر میں نے پوچھنا تھا شیخ صاحب کہ یہ جو بریلوی لوگ ہیں یہ بلال بن حارث اللہ تعالیٰ کی حدیث پیش کرتے ہیں مستدرک حاکم سے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ گئے, انہوں نے وسیلہ لیا, ان کو خواب آئی اور یہ وہ جو بھی آپ کو پتا ہوگا, تو میں نے انہیں کہا کہ اس میں امس جو ہے نا وہ امام امس وہ مدلس ہیں اور ابھی صالح شان سے روایت کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت تو بخاری مسلم میں بھی ان سے روایت کرتے ہیں ابھی صالح سے, تو وہاں کیوں نہیں ضعیف ہوتی, تو اور وہاں پہ بغیر کسی شواہد کے اور بغیر کسی مطابق کے ان کے لے کر آتے ہیں یہ حدیث. ٹھیک ہے, دوسرا یہ میں نے پوچھا تھا عثمان بن حنیف کے پاس ایک بندہ ہے, اس کو بھی عثمان بن حنیف دعا سکھاتے ہیں وسیلے کے اوپر, کہ انہوں نے وسیلہ جو دعا سیکھی تھی نبی سے وہی دعا اسے سکھاتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ قاضی شوکانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ دعا میں نبی کا وسیلہ لینا چاہیے, اور کہتے ہیں قاضی شوکانی کیوں نہیں ہے بدعتی ہوتا, اور دوسرا یہ کہ جو صاحب حسن حسین ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ دعا میں نبی کا وسیلہ جائز ہے, اور یہ امام احمد بن حنبل کا بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس طریقے سے وسیلہ کا کہا ہے کہ وسیلہ جائز ہے. ٹھیک ہے, سوال
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ آمش صحیح بخاری میں مدلس ہیں, اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ کہ اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنے مدلسین ہیں ان کی روایات سماع پر محمول ہیں, انہوں نے سنی اپنے استاد سے, تو یہ اعتراض اصلاً باطل ہو گیا. دوسرا یہ کہ میں چیلنج کرتا ہوں, انہیں کہیں آپ بریلیوں کو کہ کوئی ایک روایت صحیح بخاری سے وہ نکالے جو آمش نے ابو صالح سے بیان کی ہے اور پھر دنیا میں ان کی کوئی سما کی تصریح موجود نہیں, کوئی مطابق موجود نہیں, کوئی ایک روایت اس پر ہاتھ رکھے وہ آپ پیش کریں, پھر ہم جواب دیں گے اس کی تحقیق کر کے کہ وہ روایت اس میں سما کی تصریح ہے کہ نہیں. انہیں کہیں کہ یہ بھائی تمہاری بات غلط ہے, یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ مدلس راوی اگر صحیح بخاری کا مدلس راوی ہے تو اس کی بار بھی ساری باتیں صحیح ہوں گی. محدثین کرام تو بات کرتے ہیں مدلسین پر, حافظ ابن حجر نے آمش کی ایک روایت پر جرح کیا تلخیص التعبیر میں. اب یہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو روایتیں, ایک تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اگر قوت میں دعا کرتا ہوں نہیں تو یعنی بعد میں موخر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یعنی دعا کریں تو پھر آپ نے ان کو دعا سکھائی تھی. وہ تو روایت صحیح ہے. ایک روایت یہ کہ عثمان بن حنیف نے کسی اور کو جو سکھائی تھی یعنی کہ پھر یہ کام کرو, تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس کو اگر شیخ شوکانی نے اصل یا صحیح قرار دیا ہے وغیرہ تو یہ بات غلط ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے. اب رہ گیا وسیلے کا مسئلہ. وسیلہ جو ہے یہ بدعت ہے. وسیلے کا جو قائل ہے اس کو بدعتی ہم نہیں کہتے. وہ دیکھیں گے کہ اس کے عقائد کیسے ہیں دوسرے کیسے. یعنی بذات خود وسیلہ بدعت ہے, یہ کبھی شرک بھی مان جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی چیز مخلوق کا وسیلہ کر کے پھر اس کو ہی پکارنا شروع کر دے, اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا شروع کر دے تو پھر شرک ہو جائے گا. اور صرف اللہ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. اور اس کے عقیدہ رکھنے والے پر ہم بدعتی کا فتویٰ نہیں لگاتے. ہم دیکھیں گے کہ اس کے دوسرے عقائد کیا تھے. اب دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے, کسی نبی نے بھی اللہ سے کسی وسیلے سے دعا نہیں, کسی ایک نبی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی ہے کہ اللہ فلاں نبی کے وسیلے میرا یہ کام کر. ڈائریکٹ وہ اللہ کو پکارتے تھے جتنے بھی انبیاء تھے. اور یہی طریقہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ سمجھایا. تو انہیں کہیں کہ یہ جو عثمان بن حنیفہ روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے. اس کے بارے میں کتاب و توسل میں شیخ ارمانی و تحقیق پیش کر چکے. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے اس میں کوئی احمد بن شبیب راوی ہے اور اس کی جو عبداللہ بن واب سے روایتیں منکر ہوتی ہیں, اس طرح کی کوئی بات ہے. بہر وہ روایت صحیح نہیں ہے. تو شوکانی حدیث کے ماہر تو نہیں تھے انہوں نے, اور اگر ماہر ہو بھی تب بھی اس کی غلطی ہے, غلطی لگ سکتی ہے. ایک ضعیف حدیث کو بعض آدمی صحیح سمجھ سکتے ہیں, صحیح کو بھی ضعیف سمجھا سکتا ہے. تو یہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے. اجتہادی غلطی کی وجہ سے کسی پر فتویٰ نہیں لگتا. اچھا جی اگلے وہی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک بھائی کا سوال ہے. میری دکان پر ایک سنگھ اور ایک کرسچن کام کرتے ہیں, یعنی کہ ایک سردار اور ایک عیسائی کام کرتے ہیں. میں اس کا بنایا ہوا کھانا کھا سکتا ہوں جبکہ اس کو میں نے اکوموڈیٹ بھی کیا ہوا ہے اور وہ گھر میں بھی کھانا پکاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ موجود ہیں اور آواز آپ سن رہے ہیں تو پلیز ٹیکسٹ میں لکھیے گا. جزاکم اللہ خیرن. آپ سوال امید سن چکے ہوں گے تو پلیز اس کا جواب دیجیے گا. مائک پہ تشریف لائیں.
السلام علیکم. یہ عیسائی جو ہیں یہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں. اگر یہ حلال جانور پکاتے ہیں یا پاک چیزیں پکاتے ہیں, اس میں خنزیر یا غیر اللہ کا ذبیحہ یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ شامل نہ ہو, تو پھر ان کا کھانا جو ہے وہ جائز حلال ہے. اور اگر شک ہو جائے تو پھر وہ نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح ہندو سے ایک بدھ جتنے لوگ ہیں نا, یہ اگر کوئی حلال چیز پکائیں, مثال کے طور پر آلو پکائیں, گاجر پکائیں, کوئی اور چیز پکائیں, یا مسلمانوں کا ذبح شدہ گوشت حلال, مثلا گائے اس کو مسلمان نے ذبح کیا ہو, اللہ کا نام لے کر ذبح کی گئی اس کو پکائیں, اور ہمیں بالکل شک نہ ہو کہ یہ کھانے کو نجس خراب کریں گے یا اس کھانے میں کوئی وہ گندگی ڈال دیں گے یا اس میں کوئی نجاست شامل کر دیں گے, تو پھر ان کا کھانا چاہیے. اور وہ بھی صارت میں جب کوئی دوست ہوں آپس میں ایک دوسرے سے تلقات ہوں اور مسلمان کی کوشش ہو کہ میرا یہ دوست جو ہے مسلمان ہو جائے, خواہ مخواہ کفار کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے تلقات نہیں سمجھائیے, ان سے بچ کر رہیں, دور رہیں. ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ مسلمان کا دوست سکھ ہو اور سکھ کو مسلمان دعوت دے رہا ہو, مسلمان کرنا چاہتا ہوں, پھر وہ ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہوں, تو اگر مسلمان اس کے پاس نہیں جائے گا تو وہ کدھر اس کے پاس آئے گا. تو اب سکھ جو کھانا لے کے آیا وہ کھانا دیکھ لیں کہ وہ حلال ہے کہ نہیں. اگر وہ کھانا حلال ہے تو جائز ہے. مثلا وہ آپ کے سامنے فروٹ رکھ دیتا ہے کوئی ہندو سکھ کہ یہ مالٹے ہیں یہ کیلے کھائیں, تو وہ تو جائز جائز کو حلال حرام تو نہیں. تو یہ مراد ہے. عیسائیوں کا کھانا جائز ہے بشرطے کہ وہ جس طرح آج کل کے عیسائی ہیں نا وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے ذبح کرتے وقت, تو ان کا گوشت حرام ہوا, خنزیر حرام ہے پکا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کھانا ہے پکاتے ہیں وہ تو وہ جائز ہے، بشرط ہے کہ اس میں کوئی تیل کوئی چیز وہ نہ لگی شامل ہو جو کہ حرام چیز جانور کی. ہاں تو پھر جائز دینا. اگر گوشت آپ بازار سے خود خرید کے دیتے ہیں اور اس میں وہ خنزیر شامل نہیں ہوتا اور باقی بھی جو ہے اس میں کوئی نجاست شامل نہیں ہوتا، پھر کھائیں خیر کوئی بات نہیں.
ہلو السلام علیکم. میرا خیال ہے میری باری ہے.
السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. فرینڈ بھائی آپ کا جواب ہو چکا ہے، جزاک اللہ خیر. آپ دوبارہ اٹھا رہے دوسرے سوال کے لیے. لو فارحیڈ بھائی آپ کی ٹرن آواز ہے مائک پہ پلیز. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مجاہد بھائی، میں نے لب اور ہیڈ بھائی کا سوال پوچھا تھا، فرینڈس 19951 کا سوال رہتا ہے. لب اور ہیڈ بھائی کا میں نے پوچھ لیا ہے، ان کا جواب دے دیا ہم نے. جزاک اللہ خیر. آج فرینڈ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوری فار ڈاؤٹ.
ہلو السلام علیکم. جی میرے اٹس اوکے. میرے دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا غسل جنابت میں پورا وضو کرنا ضروری ہے، اور دوسرا میرا کوشچن آپ کی کنورسیشن سے ہی یہ نکلا ہے کہ آپ نے یہ ابھی فرمایا ہے اپنی کنورسیشن میں کہ یہ جو سکھ ہیں ان کا اگر یہ حلال پکائیں یا فروٹ وغیرہ آپ کے آگے رکھ دیں تو کھانا جائز ہے. میرا اس میں یہ اشکال یہ ہے کہ یہ عام طور پہ لے کے آتے ہیں وہاں کا پکا ہوا، ان کے گردوارے کا پکا ہوا، تو وہ چڑھاوا چڑھایا ہوا ہوتا ہے، اور یعنی کسی غیر اللہ پہ چڑھاوا چڑھا کے وہ کھانا کھانا کیا وہ جائز ہے؟ حالانکہ وہ حلوہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی فروٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس بارے میں بھی جواب دیجیے گا. تیسرا یہ ہے جی کہ میں نے سنا تھا یہ کیو ٹی وی پہ کہ یہ جو مولانا طاہر القادری صاحب ہیں انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تھی تو ان کو اللہ باغ نے بیٹا عطا کیا تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ کہاں تک صحیح ہے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غسل جنابت میں پورا وضو کرنا بھی جائز ہے، اور اگر وضو کیا جائے اور سر کا مسا چھوڑ دیا جائے اور پاؤں بعد میں دھوئے جائیں، دونوں طرح جائز ہے. اس بارے میں ہم ایک تفصیلی مضمون پانی کے احکام میں کے نام سے نامہ حدیث میں شائع کر دیا. دوسرے سوال کا جواب یہ کہ گردوارے کا پکوا کھانا کبھی نہ کھائے، چاہے حلوہ ہو کوئی چیز. اسی طرح ہندو اگر اپنے مندر کا کوئی کھانا لاتا ہے وہ کبھی بھی نہ کھائے، یہ ایسی گندی باتوں سے دور رہے. جس کھانے کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ تو وہ اپنے گھر میں وہ کوئی پکاتا ہے جو کہ اس کے بتوں وغیرہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے ویسے وہ اپنے گھر کا کھانا پکاتا ہے، اور پھر کوئی آدمی اس کا دوست ہے اور اس کو دعوت دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ ہم جائز کر دیتے ہیں. گردوارے کا پکا وہ کھانا بالکل نہ کھائیں، بلکہ یہ ممکن یہ حرام بھی ہو سکتا ہے. اور زکریہ علیہ السلام کا مریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا یہ کوئی ثابت نہیں قرآن حدیث سے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی مریم علیہ السلام کی کفالت زکریہ نے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مائک ڈراپ ہو چکا ہے، تشریف دوبارہ لائیں مائک پہ پلیز. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اگر آواز آپ تک پہنچتی تھی تو مائک کچھ دکھیے پلیز ٹیکسٹ میں. اصحاب العزیز بھائی اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ٹیکسٹ میں لکھیں پلیز. لگتا ہے شیخ صاحب ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. اصحاب الحدیث بھائی اگر آپ تک آواز پہنچ رہی تو ٹیکسٹ میں لکھیے گا پلیز. جی میرے خیال میں وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، یا تو بجلی گئی یا کچھ وجہ ہوئی ہے، بہرحال سن نہیں رہے، تو انتظار کرتے ہیں. تھنڈر ریس بھائی آپ لگتے ہیں نماز میں اگر کوئی سورہ فاتحہ بھول جائے تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز ہوگی ہی نہیں میرے بھائی، سورہ فاتحہ ہی بھول گئے آپ تو. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کسی نماز میں بھی آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہ نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، نماز کا آپ ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ عالم بثواب. تو میرے خیال میں یہ ایسا کرتے ہیں، باؤنس آن باؤنس کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں نکو چمپئن بھائی، ٹرائی کر لیں باؤنس آن باؤنس کر لیں پلیز. نہیں نہیں ناراض نہیں ہوتے، یہ ضروری ہوتا ہے، ہر بات ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ بجلی آف ہوئی یا کیا ہوا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر وہاں لائٹ چلی گئی تو نک یہیں رہے گا اور ہم سمجھیں گے شیخ صاحب موجود ہیں لیکن وہ نہیں ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا. جی بلو ڈریم بھائی، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے کسی کے گھر کا بھی کھانا کھا جاتے تھے کیونکہ آپ کسی کو ناراض نہیں کرتے. مسلمانوں کی اور بات ہے میرے بھائی، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہاں پر ہمیں انتہائی محتاط ہونا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے حلال اور حرام کا. ظاہر بات ہے کہ بڑی ضرورت ہے، ضروری ہدایات ہیں قرآن اور اس میں اس کے بارے میں. تو بہرحال انشاءاللہ آپ خیال رکھیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناراض نہ ہوں، میں ایسے ہی مجاہد بھائی سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا تھا. میرا کوئی سوال ابھی نہیں ہے، اگر آپ جب شیخ صاحب آ جائیں گے تو میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر شیخ از ہیئر اینڈ ہی از ویٹنگ فار دا آنسر، سو پلیز سٹے اوے فار ون ہاور ہی فینش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. فتح المجید، بڑا شور آ رہا ہے آپ کے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اپنا چیک کریں مائک پلیز. جزاکم اللہ خیرا. اور شیخ صاحب جو ہیں وہ لائن پہ تو نظر آ رہے ہیں لیکن روم میں ابھی نہیں آئے، تو انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو بلاتے ہیں، جو ہی وہ آتے ہیں تو سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. شاء اللہ عزیز
جی، شیخ اب بولیں.
اچھا میری آواز جو ہے نا بھائیوں تک پہنچ رہی تھی، کیونکہ ہمارا جو ٹیلی فون سیٹ ہے وہ خراب ہو گیا اچانک. میں یعنی کمپیوٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمپیوٹر میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہمارے اللہ کی فضل سے بجلی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیپ ٹاپ پر پروگرام کر رہے. اچھا یہ میں کہہ رہا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے کوئی وسیلے سے دعا نہیں کی، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا بہو، ادھر پھر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کو پکارا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما، اور پھر آگے فرمایا انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء 12:17 اس میں رب فرماتا ہے وہ زکریا اذ نادا ربہ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ اے میرے رب مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، فاستجبنا لہ، رب فرماتا ہے ہم نے اس کی دعا لو یحییٰ، اور اسے ہم نے یحییٰ دے دیا، ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. تو قرآن کریم سے یہ بالکل ثابت نہیں کسی صحیح حدیث سے کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ طاہر القادری نے جھوٹ بولا ہے. اگر آپ لوگوں کا رابطہ ہو سکتا ہے تو اسے کہیں کہ اس کی دلیل پیش کرے, اس کی جو ہے نا وہ صحیح سند صحیح روایت پیش کرے. لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ حدیث سے جائے رہے, کیا پتا کہ کیا سند ہوتی ہے. دوبارہ دیے اس کے یعنی تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے آپ کے, اور چونکہ ہمارا جو یہ ٹیلی فون سیٹ ہے یہ بند ہو جاتا ہے, پتہ نہیں اس میں کیا سیٹ میں خرابی ہوئی ہے کہ اچانک بند ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اگر کوئی ایک دو ساتھیوں کے سوال ہو رہے ہیں تو بتا دیں, اور اس کے بعد یہ پروگرام ختم کرتے ہیں, کیونکہ اب ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے پروگرام نہیں ہو سکتے. کیا اب انٹرنیٹ ہو رہا ہے نہیں تو اس کو بھی نہیں ہو رہا نا, چارج نہیں ہو رہا نا, چارج یہ صحیح نہیں, چارج نہیں ہو رہا.
السلام علیکم, آواز آ رہی؟ شیخ صاحب آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ دف کے بارے میں, کہ دف کن کن لوگوں کے لیے جائز ہے, عورتوں کے لیے یا بچوں یا مردوں کے لیے؟ اور ایک تو عام قسم کی دف بجائی جاتی ہے, ایک جو پروفیشنل دف بجاتے ہیں اس میں کافی سرخی آواز نکلتی ہے, تو اگر اس میں کچھ روشنی ڈالیں. اور ایک دوسری حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی اہل علم نے نقل کیا تھا کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں انسان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جائیں گی. اگر اس حدیث کا آپ کو علم ہے تو اس کا حوالہ چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم صاحب برکاتہ. یہاں بھائی ہیں, ان کا سوال ہے, انہوں نے تھنڈر ریس بھائی, انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی کی سورہ فاتحہ پڑھنی یاد نہ رہے نماز میں, تو کیا اگر وہ سجدہ سہو کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ جزاک اللہ خیر.
عمر بھائی کا شیخ سوال یہ ہے کہ نماز میں سجدہ صاحب جو ہے,
اچھا ایسا کریں نا, میری آواز اب جانی شروع
ہوئی, پہنچنا شروع ہو گئی ہے.
آپ
مائک لیں پیچھے, ایک دفعہ
آپ چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں مائک. اچھا یہ مستدرک اور حاکم میں یہ روایت ہے, حاکم کی جو کتاب ہے نا المستدرک, اچھا یہ نسخہ جو ہے وہ اس کتابوں کے کون سا نسخہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہے. اب اس میں حدیث کا نمبر ہے جی 8,660, جس میں یہ آیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب ساعت قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے انتف الاشرار شریر لوگ برے لوگ جو ہیں وہ بلند کر دیے جائیں گے عزت والے بن جائیں گے وتوزع الاخیار اور عزت والے لوگ ذلیل کر دیے جائیں گے ویفتح القول اور باتیں ہی باتیں کھل جائیں گی لوگ باتیں زیادہ کریں گے ویسر العمل اور عمل کام ہو جائے گا خزانہ بن جائے گا ویقرأ بالقوم المصنات اور لوگوں کے سامنے مصنات پڑھی جائے گی مصنات مسلی سے پڑھی جائے گی لیس فیہم احد ینکرہ کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہوگا قیل ومل مصنات پوچھا گیا کہ مصنات کیا ہے قال ما اکتبت سوا کتاب اللہ عز و جل فرمایا کہ جو کتاب اللہ کے سوا لکھی جائے تو یہ مصنات مستوی اس کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے تو یہ میرے خیال ہے کہ وہ آپ کے اس بھائی کے سوال کا جواب ہے مصنف کی روایت ہے جلد نمبر 400 یہ مختلف شامل میں انٹرویو میں موجود ہے نماز میں اگر کوئی آدمی بھول جائے نا کوئی بات ہو جائے تو اس کی اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ اپنی نماز پوری کر کے تو سجدے صاف کرائے یہ وہ آدمی ہے جس کو مسئلہ پتہ ہو کہ نماز میں باتیں کرنا جائز نہیں ہے اگر پتہ چل جائے کہ باتیں کرنا ناجائز ہے یا وہ جان بوجھ کر بات کرے بھولے نہیں تو پھر تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کی پڑھنی پڑے گی لیکن اگر وہ نماز میں بھول کر باتیں کرتا ہے تو پھر وہ سجدہ صاف کرے گا جس طرح کے وہ ذوالجلالین والی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کر دی تھی اور پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھی اور سجدہ صاف کیا جہنم کے سانس والی جو روایت ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ موتا مالک میں بھی آپ کو مل جائے گی میرا خیال ہے موتا مالک میں بھی ہے تو یہ گرمیوں میں جہنم سانس بعد نکال کے گرمی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں اگر کرتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس کے معنی بھی ہے کہ مثلا جہنم جب اپنے سانس باہر نکالتی ہے نا اگر پہاڑ ہے نا جہاں پر برف ہے یا درخت ہے تو ادھر چونکہ وہ جو وہاں پر ٹھنڈک ہے تو ٹھنڈ گرمی کو روک لیتی ہے ادھر گرمی کا کم اثر پڑتا ہے اور جب وہ جہاں پر پہاڑ نہیں ہے درخت نہیں ہے اونچے علاقے نہیں ہے وہاں پر گرمی کا زیادہ اثر پڑتا ہے تو یہ موانے ہیں یہ میں نے وہاں پر میرے خیال میں بیان کیا ہے یہ دیکھ لیں ہوتا ہے موانے کی شرح میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ آپ بھائیوں کے تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے میرا خیال ہے کہ آپ چونکہ ہماری یہ سروس بھی صحیح نہیں ہے تو پروگرام ابھی بند کرتے ہیں آپ بھائیوں تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا اور پھر ان شاء اللہ جو زندگی آئی تو آج مطلب یہ کیا ہوتا ہے بڑا اچھا پر پروگرام جاری ہوتا ہے پھر ہمارا صحت جو ہے نا ٹیلی فون سے یہ خراب ہو جاتا ہے.
اچھا شیخ یہ آخری سوال ہے اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ بھول جائے تو اس کی رکعت ہو جائے گی وہ والی
نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسے اس کی نماز رکعت نہیں ہوگی اس کو یا تو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا ساری نماز دوبارہ پڑے گا.
ٹھیک ہے شیخ جزاکم اللہ خیر.
تمام بھائیوں سے معذرت کے ساتھ کی پروگرام جو ہے نا مجھے فون کی وجہ سے شیخ کی وجہ سے گھر پر ہو جاتا آخر پہ اللہ گھر پہ جو ہے آپ کو کتاب و سر پر قائم رکھیے. السلام علیکم.
جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.